الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على نبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه كي محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمارے لیے دین اسلام کی مکمل تفاصیل بیان فرمائی ہیں ایسے مسائل جو بظاہر معاشرے میں پائے جانے والی چھوٹی چھوٹی باتیں مثلا قسم کا کفارہ زہار کا کفارہ میاں بیوی کے آپس میں واقع ہونے والے نزاع اور جنگ و جدال اس کے اصول قواعد اور حل کرنے کے آسان طریقے یہاں تک کہ عالم رؤیا یعنی خواب کا جو عالم ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس سے متعلق بھی احکام نازل فرمائے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 6 مہینے تک مسلسل آپ نے ایسے خواب دیکھے کہ رات کو خواب دیکھا صبح سورج طلوع ہونے کے بعد وہی خواب آنکھوں کے سامنے حقیقت نظر آتا تھا اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری شریف میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کا نزول ہوا ہے اس کا ایک حصہ وہ خواب بھی ہے اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46 حصہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ آپ کا جو زمانہ ہے نبوت اور رسالت 23 کا ہے, اس کو 6 پہ تقسیم کر دیا جائے تو وہی 46 حصہ بنتا ہے نبوت کا. اور یہ تمہید, یہ بات, یہ موضوع اس طرح ذہن میں آیا کہ ہمارے مسلمان بھائی, ہمارے بزرگ, ہمارے محترم, وہ ہم وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ عمل کو اچھا کیا جائے, علم و عمل کی ترقیات طے کی جائیں, دین میں آگے بڑھا جائے. اور اس کے لیے جس طرح ہم اپنے ظاہری اعمال کو درست رکھنا لازم سمجھتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی اپنائے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, اللہ تبارک و تعالی ان کو جنتیں عطا فرمائیں گے انعام کے طور پہ. اسی طرح جیسے ہم اپنے ظاہری اعمال ہیں ان کو پھرکتے ہیں, ان کا محاسبہ کرتے ہیں اور چیک کرنے کے لیے, پرکھنے کے لیے جو ہمارے پاس اعلیٰ ترین معیار ہے وہ سنت نبوی ہے, تو اسی طرح جو ہمارے وہ اعمال ہیں جو بظاہر ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے محسوس نہیں کر سکتے بلکہ اس کا تعلق ہمارے قلب سے, ہمارے ضمیر سے, ہمارے ایمان و عقیدے سے ہوتا ہے, نیت کر رہے ہیں کام کی تو وہ نیت ہم اور ہمارا رب اس کے درمیان ہے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں اور نماز کی تکبیر کہتے ہیں, شروع کرتے ہیں, یہ خالصتاً للہ فی اللہ نیت, یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو, اہل اسلام کو عالم ارواح اور عالم رؤیا کی رہنمائی بھی عطا فرما دیتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک شہر ہے بڑا خوبصورت اور اس میں باغات ہیں, کھیتیاں ہیں, سرسبز شاداب ہے, اور یہ وہی وقت ہے کہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی اور تکلیف پہنچانے میں تمام حدیں پار کر دی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کئی دفعہ فرما چکے تھے کہ اس شہر میں اب ہمارے لیے رہنا ممکن نہیں ہے, بہت زیادہ مشکلات ہیں اور بہت زیادہ آزمائش ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا, آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خوبصورت شہر دیکھا ہے, سرسبز و شاداب شہر دیکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ اب ہمیں ہجرت کی اجازت مل جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ مبارک یہ تھا کہ طائف کی طرف جانے کا کہا جائے گا, کیونکہ وہ سرسبز اور خوبصورت شہر ہے, مکہ کے قریب ہے. ایسے احوال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ الصحبہ، اے اللہ کے رسول، صحبت کا کیا ہوگا؟ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور شب و روز میں آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں، اب جو ہجرت کا وقت آ رہا ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی حضرت ابو بکر کو اور فرمایا کہ انت معنا، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے. اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی سے فرمایا، یہی حضرت ابو بکر صدیق حضرت کے ساتھ غار میں موجود، پریشانی، غم، آزمائش سے گھبراؤ نہیں. اور چونکہ حضرت ابو بکر صحابی، وہ جناب نے تبا ہمتی عظیم، جس و عظیم صحابی، ان کے خیر پر اللہ علیہ وسلم اقامت کا مظاہرہ فرمایا. اور حضرات صحابہ سے کئی مواقع پہ آپ نے، جہاں صحابہ کرام بظاہر بشری ضروریات کی وجہ سے پریشان ہوئے یا آزمائش سے گھبرائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پہ امت کو لیڈ کیا ہے، قیادت فرمائی ہے. اور جو سچا قائد اور حقیقی لیڈر ہوتا ہے، اس میں یہی خاصیات ہوتی ہیں. غزوہ حنین کے موقع پہ بنو حوازن کے ساتھ جب شدید جنگ و جدال ہوا اور بنو حوازن پورے جزیرہ عرب میں تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے، بہت ہی زیادہ خطرناک تیر انداز تھے، اور مسلمانوں پہ انہوں نے شدید حملہ کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو عارضی طور پہ میدان سے ہٹ کے پیچھے جانا پڑا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں، وہاں آپ کی قیادت اور لیڈرشپ دیکھیں کہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے، نیچے اتر گئے اور آگے بڑھے، میدان میں نکلے، اور آپ نے اعلان فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ دو صفات، دو کوالٹیز کسی بھی قسم کے سچے قائد میں لازم ہے. نمبر ایک، کہ وہ اپنے مشن میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں اور اپنے دعوے میں 100% سچا ہو، جہاں شک و شبے کی گنجائش ہی نہ ہو، جہاں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو، تو پھر وہاں پہ کیا گھبرانا ہے اور کیا پریشان ہونا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ آپ کے دشمنوں نے اور آپ کے مخالفین نے بھی اپنی زبانوں سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں. آج کل ہماری اس اصطلاح کو یتیم کر دیا گیا ہے، اور ایسے ایسے مقامات پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. کائنات کا چور، اچکا، دھوکے باز اور نہ جانے کن کن خرابیوں میں مبتلا شخص ہوتا ہے، اور اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ صادق اور امین ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. یہ صادق اور امین کا لقب جس ذات کو دیا گیا، اور صادق اور امین دنیا کو سکھانے والے اور دنیا کو بتانے والے جس عظیم ذات کا نام ہے. ہمارے ہاں صادق و امین کے سرٹیفکیٹ بانٹنے سے پہلے کم از کم اتنا تو کر لیا جائے کہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ تم سنت کتنی جانتے ہو اور تم مسلمانوں کی لیڈرشپ کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں کی قیادت چاہتے ہو. ایسی صورتحال میں تمہارا آئیڈیل، تمہارا مقتدا اور تمہارے لیے مشعل راہ ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کہنے پہ تم نے کیا عمل کیا ہے؟ ان کی سنتیں وہ تم کتنی اپنی زندگی میں اپنا چکے ہو؟ وما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں اس کو لے لو، اس کو اپنا لو، اس کو اپنی زندگی بنا لو. وما نهاکم عنه فانتهوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال سے، جن ناکردنیوں سے، جن کاموں سے امت کو منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت و بڑائی وہ ہم وقت ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب آپ خود بتائیے، اتنا بہترین یہ نمونہ ہے، اتنا بہترین قاعدہ ہے کہ اگر آج ہم بحیثیت قوم اور امت پاکستانی کے اپنے قائدین اور اپنے بڑوں کا محاسبہ شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ بس صادق و امین صرف وہ ہوگا جو واقعی صادق اور امین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا امین ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے میں صادق ہوگا، تو آج بھی لمحے بھر میں اس قوم کی قسمت بدل سکتی ہے. ایسے افراد، ایسے ہیرے اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہم وقت موجود ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، آپ کی سنت اور آپ کے دین پہ جان لٹانے کے لیے تیار ہیں. حکومت کیا چیز؟ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے ہاں حقائق میں اور ہماری موجود تعلیمات کے درمیان فرق نظر آتا ہے. بات شروع ہوئی تھی کہ جس طرح ہم زندگی میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ ہماری پریکٹیکل عملی زندگی ہے. اسی طرح عالم ارواح، عالم رؤیا یعنی خواب کا عالم، روح کا عالم، قبر کا عالم، برزخ کا عالم، فقیہ العصر آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کئی عالم کا ذکر فرمایا ہے اور یہ تمام عالم کی مراحل سے ہم نے گزرنا ہے. ان عوالم کے اندر جو ہمیں اشارات نظر آتے ہیں، یا مثلا ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں، یا ہمارے دل میں کوئی نیک خیال آتا ہے، ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا ہوگا. مثلا ایک مسلمان خواب دیکھتا ہے اور اس خواب میں وہ کوئی ایسی اشیاء دیکھتا ہے کہ جس سے پریشانی لاحق ہو، جس سے خوف ہو، جس سے ڈر ہو، پریشانی ہو. اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ پر ایک فضل کیا گیا ہے کہ مستقبل میں جو آنے والے مواقع ہیں، مستقبل میں آنے والے واقعات ہیں، باوجود اس کے کہ ایک عام مسلمان مومن وہ غیب نہیں جانتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے عظیم ذات کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی غیب جانتا ہے، نہ کوئی غیب دان ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے. لیکن ایسے احوال میں جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے اور اگلے دن نظر آتا تھا کہ وہ سچ ہو گیا ہے. امت کو بھی وحی کی تعلیمات اور وحی کی برکات عطا فرمائی گئی ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان سے جو بلائیں اترتی ہیں، جو آزمائشیں اترتی ہیں، جو بیماریاں اترتی ہیں، زمین کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے کیا جانے والا صدقہ، خیرات، نیک عمل، دعا، یہ سب جا کے اس بلا کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ باقاعدہ دست و گریبان ہو جاتے ہیں اور اس کو نیچے آنے سے اور اس انسان کے اوپر طاری ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر دعا مضبوط ہے، صدقہ طاقتور ہے، اخلاص والا ہے اور مسلمان کے اعمال وزندار ہیں تو وہ اس بلا کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، اور یقیناً تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں کے اثر سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرمانے کا وعدہ فرما چکے ہیں. اور اگر صدقہ نہیں ہے، توبہ استغفار نہیں ہے، دعا کے اوپر توجہ نہیں ہے، تو وہ بلا سیدھی نازل ہو جاتی ہے اور اس بلا کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے آنے والی جو بھی کیفیات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، پھر وہ انسان کو بھگتنی پڑتی ہیں. ہمارے سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان میں صدقہ اور خیرات کا استعمال انسان کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اس کے ذیل میں مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ انسان کے پاس جو بہترین مال ہوتا تھا، جو بہترین اس کی اشیاء ہوتی تھیں، وہ سب ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی تھیں، آسمان کی طرف سے آ کے آگ اس کو جلا دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی، یہ صدقہ ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پہ جو عظیم احسانات فرمائے ہیں اور عظیم فضل فرمائے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ صدقہ اللہ کے لیے استعمال انسان کریں گے، نیک عمل، خیرات، زکات، وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ہے جو ہمارے مال میں دین نے فرض کیے ہیں. لیکن زکات دینی ہم نے کس کو ہے؟ ایک غریب نادار مستحق کو دینی. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے ایک بادشاہ اور ایک عظیم انسان کو ایک غریب آدمی اپنی بساط کے مطابق کوئی چھوٹا سا ہدیہ، کوئی گفٹ لے جا کے پیش کرے، تو اس کی عظمت اور اس کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ گفٹ قبول نہ کرے بلکہ یہ واپس کرے اور اس کے بدلے اور اس کو دے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ میں نے قبول کر لیا، اب آپ یہ رکھیے اور آپ کے اس بہترین عمل کا فلاں فلاں انعام بھی آپ کو دیا جائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے نام پہ جو ہم عمل کرتے ہیں، جو ہم صدقہ کرتے ہیں، جو ہم خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ عند اللہ قبول ہو جاتی ہیں اور پھر واپس وہ ہمیں دے دی جاتی ہیں. اور یہ بھی اور اس کے ساتھ پھر مزید انعامات، دعاؤں کی قبولیت، مشکلات کا حل ہو جانا اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بندے کے درجات بلند ہونا، اسے عظیم مقام کیا ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے زندگی کے تمام پہلوؤں پہ توجہ کرنی ہوگی اور غور کرنا ہوگا. اگر کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسا شعبہ ہے، کوئی زندگی کے ایسے مراحل ہیں کہ جہاں دین پر عمل نہیں ہو رہا، یا جہاں سنت کے خلاف ہو رہا ہے، جہاں دین کے خلاف ہو رہا ہے، ہمیں لازماً اس کی فکر کرنی ہوگی. اور فرائض یعنی نماز پانچ وقت کی، روزہ، زکاة، حج، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لازم فرما دیا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ مسلمانوں کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے فرض کیے گئے. یہ تمام عبادت، ایمان کامل، ایمان کے جو ہیں وہ ان سے سابقو، رے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت کی طرف. ایک مقام پہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، اور تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں. اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کا ذکر فرمایا، انبیاء کا ذکر فرمایا، نیک لوگوں کا سورت ہے انبیاء میں ذکر فرمایا، سورت کا نام ہی سورت الانبیاء ہو گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ و مباحلہ کیا اس کا ذکر، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہم السلام، ان کی بادشاہتیں، ان کے نیک عظیم اعمال اور ان کے درمیان آنے والی آزمائشیں اور اس میں بہترین طریقے سے وہ آگے بڑھے اس کا ذکر، اسماعیل کا ذکر، ادریس کا ذکر، ذوالکفل کا ذکر، ایوب کا ذکر، زکریہ کا ذکر، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے ان کا ذکر، حضرت مریم کا ذکر، یہ سب کون تھے؟ فرمایا یسابقون فی الخیرات، یہ سارے لوگ، یہ سارے اللہ کے بندے، یہ نیکی میں آگے بڑھنے والے تھے. تو یہ ہے مسلمان کا لاہے عمل اور مسلمان کی زندگی کا پروگرام، کہ وہ ہم وقت اس کوشش میں لگا رہے کہ فرائض ادا ہو رہے ہیں تو اب میں سنتوں پہ عمل کروں، سنتوں کی تفاصیل، سنتوں کے متعلقات، اس میں نوافل آ جاتی ہیں، اس میں نفلی عبادات آ جاتی ہیں، اضافی عبادات آ جاتی ہیں. السنن مکملات للفرائض دے، علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو ہم فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں یا زکاة کے ساتھ نفلی صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھتے ہیں، فرض حج کے علاوہ نفلی حج اور نفلی عمرے کرتے ہیں، مکملات للفرائض، یہ ساری کی ساری مسلمانوں کے فرائض کی تکمیل کا سبب بنتے ہیں. آخرت میں اگر اعمال میں کوئی کمی ہے، فرائض میں کوئی کمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جو اضافی اعمال ہیں ان میں سے اس کو پورا کر دیا جائے گا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اے ہمارے محبوب پیغمبر، رات میں آپ تہجد کا اہتمام فرمائیے اضافی طور پہ. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا، عَن قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، جو صاحب وحی، صاحب شریعت ہیں، ان کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہ نیکیاں کب تک ہوں گی اور یہ عبادت کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو سازشی عناصر ہیں، دین کے دشمن ہیں، سنت کے مخالفین ہیں، ان کی ناکردنیوں اور ان کی سازشوں سے آپ کو یقیناً تکلیف تو ہوتی ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کو مزید بڑھانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ رجوع اللہ کم سے کم اور دیگر چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ، یہاں تک کہ ہمارے کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو. ملک پاکستان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، پوری دنیا میں اس کے خلاف سازشیں، دشمن، عناصر سب موجود ہے. تو ہم دوسری چیزوں کی طرف اعلیٰ سے اعلیٰ جہاز اور اعلیٰ سے اعلیٰ ٹینک کے حصول میں تو لگے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حفاظتی تدابیر اور بہترین عمل بتائے گئے ہیں، وسبح بحمد ربک وکم من الساجدین، سب سے پہلے ہم نے اپنے حمد، اپنے رب کا حامد بننا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کا، جو کما یلیق بشانی ہی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی عظمت اپنانی ہے، اس کی بڑائی کو دل سے قبول کرنا ہے، اور پھر ایک اللہ اسی کی عبادت کرنی ہے. وعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کرتے جائیے، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. یقین کیا ہے؟ دیکھیں یہ قرآن کریم کی زبان اور قرآن کریم کا اعلیٰ ترین معیار، فرمایا یقین موت ہے. یقین یہ ہے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور اس دنیا سے انسان چلا جائے اگلے عالم کی طرف. تو میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنے معمولات میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں دین کے لیے وقت نکالیں، اور باقاعدہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت میں آنے والے مراحل میں ہم سے دنیا کے سوالات اگر کیے جائیں گے تو وہ اعمال کے بارے میں نہیں ہیں، وہ مال کے بارے میں ہیں، جوانی کے بارے میں ہیں، زندگی کہاں گزاری اس بارے میں ہیں. اور پھر اگلے جو مراحل ہیں اس کے لیے ہمیں دین سے آراستہ ہونا بہت ضروری ہے. اب مثلا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور امت مسلمہ میں آج بھی دین کے حصول کا شوق، دین کے اطراف حاصل کرنے کی کوشش تگ و دو موجود ہے. لیکن پورے ہفتے میں ایک دن ہے، جمعہ کا دن، جو ہمارا دینی دن ہے، ہمارا مذہبی دن ہے، اور تمام ہفتوں میں سب سے زیادہ معزز اور احترام والا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے بارے میں قرآن کریم میں سورت نازل فرمائی ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن کریم میں سورہ جمعہ ہے، سورہ اتوار نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اتوار اور جمعے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بے دینی کی بات کرتے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں. بلکہ جمعے کا دن یہ اسلامی معاشرہ کی اصلاح، اسلامی معاشرے کا اجتماع، اسلامی معاشرے میں آنے والے اگلے ہفتے کا لائحہ عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں باقاعدہ پورا ایک ہفتے کا مینیفیسٹو اور دستور جاری کیا جاتا تھا، اور مسلمان اس کو اپنا کے آگے پھر تمام مراحل میں بڑھتے تھے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہماری عبادات پہ، ہمارے اعمال پہ، ہمارے شعائر پہ شیطان کا حملہ ہے، اور اس نے وہاں جنت میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور جو گستاخی کی، وہیں پہ اس نے کہا کہ میں ان کو آپ کی عبادت سے، آپ کی عظمت و بڑائی سے ہٹا کے ناشکری میں لگاؤں گا. تو جمعہ کا دن بھی آگے پیچھے کر کے دیکھ لیا، اتوار کے دن پبلک ہالیڈے اور چھٹی کر کے دیکھ لی، کیا ترقی ہوئی ہے، کہاں ہے وہ خواب اور وہ دودھ اور شہد کی نہریں جس کے وعدے کیے گئے تھے اتوار کے دن چھٹی کرنے سے، آج تک نہیں ہے، اور حاشا وکلہ کبھی ملیں گے بھی نہیں. ہماری اور آپ کی کامیابی وہ دین میں ہے، وہ دین اسلام میں ہے، وہ دین مسیحیت میں نہیں ہے. اتوار کا دن معزز مسیحیوں کے ہاں، اسلام سے اتوار کا کیا لینا دینا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے زندگی کے جو اہم ترین مشن تھے اور اہم ترین کوششیں تھیں، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ پاکستان جو ایک مسلمان مملکت ہے، یہاں کے رہنے والے اسلامی بھائی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، ان کا مذہبی دن کا تقدس بحال کرایا جائے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ دن انشاءاللہ تعالی عنقریب واپس اپنی عظمت پہ بحال ہوگا. تو یہ کیوں کیا گیا اور مسلمانوں کو جمعے کے دن سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ کہ یہ جمعے کے دن ایک گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، بلکہ اکثر یہ تو تشریف لاتی ہے 10 منٹ کے لیے، کسی طرح ان کو اس دینی مجلس سے ہٹا دیا جائے. ان کو فکر ہو کہ میرا باس مجھے بلا رہا ہے، میرا مینیجر مجھے یاد کر رہا ہے، اور جب یہ مسجد آئیں اللہ اور رسول کا کلام سننے اور مسلمانوں کے احوال سننے کے لیے تو ان کے گلے میں ٹائی ہو اور ان کا ماحول وہی ہو جو ماحول ایک عام ماحول ہوتا ہے. اس کی جو برائیاں ہیں، جو اس کی مشکلات ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. برکت اٹھ گئی ہے، کہیں بھی ہاتھ ڈالیں مشکلات ہی مشکلات، کسی کے ساتھ معاملہ کر لیں جھوٹ اور فریب و دھوکا ہے، کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ فسق و فجور نظر آئے گا آپ کو، اور وہاں پہ ایک عجیب فساد کی کیفیت نظر آئے گی. تو آپ خود بتائیے کہ ہمارے نمائندے، ہمارے بڑے، ہمارے قائدین کیا ہماری دلوں میں موجود امنگیں، ہماری دلوں میں موجود اسلامی خواہشات اور اسلام کے تقدس کے بحال کرنے کی کوششیں، آیا وہ اس موقع پہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صفر ہو رہا ہے. دنیا کے معاملات ہیں، گندم آ رہی ہے، گندم جا رہی ہے، چینی آ گئی، چینی چلی گئی، اسی میں پھنسے رہیں گے، وقت گزر جائے گا. ہمارا تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. مالی ولی دنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اور دنیا سے کیا لینا دینا ہے میرا، مگر یہ کہ ایک مسافر جو سستانے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھا کچھ دیر، اور جب اس کو آرام آیا دوبارہ سے اپنا سامان سمیٹا اور آگے چل دیے. ہمیں اپنی نظر وہ اللہ تبارک و تعالی پر ڈالنی ہوگی. اور غالباً ڈاکٹر اقبال نے فرمایا ہے کہ ارادے جس کے پختہ ہوں، نظر جس کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو ہمیں اپنا معیار، اپنی سوچ، اپنی فکر، اس کو عالمگیریت پہ لانا ہوگا، جس طرح حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی سوچ اور ایسی تعلیمات کے حامل ہوئے کہ ان میں سے ہر فرد جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو لاکھوں مربع میل کا امیر و خلیفہ، اور پوری سلطنت کے اندر کوئی گڑبڑ اور پریشانی نہیں. آج ہم کیونکہ دنیا کے معاملات میں لگ گئے ہیں اور دین کو بالکل پسے پش ڈال دیا ہے، خواہ وہ خواب ہو، خواہ وہ ہماری عملی زندگی ہو، ہمیں ہر ہر جگہ دینی تعلیمات کو اپنا کے آگے بڑھنا ہوگا. تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا ملک، ہماری قوم، ہمارا یہ سلسلہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو کھوئی ہوئی عزت دوبارہ عطا فرما دیں گے، اور عالم کے اندر اسلام کی عزت رفتہ، اس کی بحالی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے کام لیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جنازہ جب درپیش ہو تو تمام جتنے بھی نفلی اعمال ہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان کو مؤخر کر دیا جائے، اور نماز جنازہ پہلے ہوگا. اور چونکہ یہ مسلمان کا اور میت کا حق ہے، عالمگیری فتاوی میں لکھا ہے کہ جب نماز جنازہ سامنے آ جائے، اعلان ہو جائے، تو پھر سب پہ اس میں شریک ہونا لازم ہے. لہذا اپنے اعمال کو مختصر کر کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لے جائیں. نماز جنازہ تیار. چونکہ اب واپس مسجد میں آ چکے ہیں اور مجلس لگی ہوئی ہے، یہ چند سوالات ہیں، یہ بھی سنتے جائیں. سوال پوچھا ہے کہ حارث نام رکھنا کیسا ہے؟ حارث نام شیطان کا نقل کیا گیا ہے ترمذی شریف. ترمذی شریف کتاب التفسیر اور اسی طرح مستدرک حاکم کتاب التفسیر اور تفسیر شیخ الہند حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی، ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ابلیس ہے اس کا نام حارث تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ حارث نام کیوں رکھتے ہیں؟ دو وجوہات ہیں، ایک تو ضد ہے اور دوسرا کم علمی ہے۔ اور یہ بات غلط مشہور ہے کہ صحابہ میں سے کوئی حارث گزرا ہے، کوئی صحابی حارث نہیں ہے، صحابی کا نام نہیں ہے، صحابی کے والد کا نام ہے زید ابن حارثہ مثلا، تو وہ مسلمان نہیں تھے، زید مسلمان تھے، لہذا حارث نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ناموں کے علوم ہیں ان میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا، حزن کا مطلب ہوتا ہے غمگین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام درست نہیں ہے لیکن ہم نے بدلا نہیں۔ فلا تزال الحزینۃ فینا، بس ہمیشہ غم ہمارے گھر میں رہا۔ کتنی زیادہ یہ حساس چیز ہے، اور ایسے نام جس میں تو علماء نے تھوڑا اختلاف بھی کیا ہو اس سے بھی بچیں۔ نام تو ایک ہی ہوتا ہے انسان کا، اور وہ اچھا صاف ستھرا بہترین نام ہونا چاہیے۔ سجدے کی حالت میں ٹانگ اٹھانا، ہاں یہ علماء کرام نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ مفتی اعظم ہندوستان حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر سجدے کی حالت میں نماز میں ٹانگیں اٹھا لی جائیں یا ایک ٹانگ اٹھا لی جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگرچہ علماء نے اس کے خلاف بھی لکھا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہو اور نماز کی کسی بھی حالت میں جسم کو نہ اٹھایا جائے، اٹھایا جائیں گے تو نماز متاثر ہوگی۔ گھر میں کتا پالنا، دیکھیے کتا پالنا جو ہے شریعت مطہرہ میں صرف تین طرح کتا پالنے کی اجازت ہے۔ نمبر ایک چوکیداری کا کتا، نمبر دو چرواہوں کا کتا، اور نمبر تین شکار کا کتا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کتا جو ہے وہ شریعت میں رکھنے سے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اندر نہیں آتے تھے۔ پوچھا کہ کیوں نہیں اندر آتے، تو کہا کہ اندر جو ہے وہ کتا ہے، چھوٹا بچہ آ گیا ہے کتے کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اندر تشریف لے گئے تو حضرت حسن مجتبیٰ چونکہ بچپنا تھا تو وہ ایک چھوٹا کتے کا بچہ لے کے آ گئے تھے، اس کی وجہ سے جبرائیل امین کو تکلیف ہوئی ہے۔ لہذا کتے سے دور رہنا اور پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ جی نہیں جی، صرف تین ضروریات ہیں، ایک شکار، دوسرا جو ہمارے مویشی ہوتے ہیں ان کی حفاظت، اور تیسرا چوکیداری۔ یہ تین ہی کام عام طور پہ کتوں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے سوائے وقت ضائع کرنے۔ نکاح والے حضرات تشریف لے آئیے، آئیے جی۔ یہ دولہے ہیں محمد سعد انصاری صاحب، یہ آگے تشریف لے آئیں، بالکل میرے سامنے آ جائیں۔ دلہن کی طرف سے جو وکیل مقرر کیے گئے ہیں طارق رئیس خان صاحب، یہ بھی قریب میں تشریف لے آئیں۔ جی سعد آپ ہیں، سامنے آ جائیں ادھر آ جائیں۔ اتنی خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم سنت سے بہرور فرمایا ہے، ایسے ماحول میں جب بھی آپ تشریف لے جائیں تو سر ڈھک لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں کسی ساتھی سے درخواست کرتا ہوں وہاں سے ٹوپی لے آئیں، ہمارے بھائی کو دے دیں تاکہ ان کی تمام سنتیں پوری ہو جائیں۔ جزاک اللہ، اس سے بڑی اچھا ہو جائے گا اور نیکیاں مزید بڑھیں گی انشاءاللہ۔ طارق رئیس صاحب تشریف فرمائیں، آپ بچی سے اجازت لے کے آئے ہیں جی؟ اچھا جی، اجازت ہے نکاح پڑھ لیں؟ اچھا جی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وسهرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكح الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. ولما رأى السفرة على عبد الرحمن بن العوف قال: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: فبما سخت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاذ. ولذا قيل: طعام الوليمة حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والنكاح والتعتر والسواك. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. محترم جناب محمد سعد انصاری صاحب، آپ نے زاہدہ سہیل، جو کہ صاحبزادی ہیں سید سہیل صاحب کی، بعوض 125,000 روپیے کے بنکاح ہے شریعہ محمدیہ اپنے نکاح میں آپ نے قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ بینکما وجمع اللہ بینکما بالسرور والفرح والعافیہ. اللہم الف بینہما کما الفت بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخدیجہ الکبریٰ وعائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما. اللہ تعالیٰ اس عقد مسنون کو مبارک فرمائے. فریقین کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں، عافیت اور بہترین ثمرات نصیب فرمائے. فریقین کے جو مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے. اس مبارک مجلس میں، سنت کی تکمیل میں جو حضرات تشریف لائے ہیں اور حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں، اولاد میں، کاموں میں، تمام زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے. ہمارے گناہ معاف فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. تمام زندگی ہمیں اور خصوصاً ہمارے جو فریقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك. اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ.